بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر خدمت ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ویانا میں ایران اور IAEA کے مثبت مذاکرات. کریملن میں CIS کا غیر رسمی سربراہی اجلاس. پاکستان اور نیٹو کے مابین چیلنج بدستور قائم. دشواریوں میں گرفتار مرکل اور یورپ کی صورتحال. یوم نکبہ پر دنیا بھر میں مظاہرے.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
یا ناظرین، ایران اور IAEA کے درمیان ویانا میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کو دونوں فریقوں نے مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے. مذاکرات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
ایران اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے درمیان ویانا میں مذاکرات منگل کے روز اپنے اختتام کو پہنچے. دو روزہ مذاکرات کو دونوں فریقوں نے مثبت قرار دیا ہے. IAEA میں ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے ان مذاکرات کے اختتام پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان باقی بچے تصفیہ طلب معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنے کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے. علی اصغر سلطانیہ نے کہا کہ ایران اور IAEA کے درمیان مذاکرات آئندہ پیر کو بھی ہوں گے. یاد رہے کہ ایران اور IAEA نے ویانا میں اپنے مذاکرات کا نیا دور گزشتہ پیر سے شروع کیا تھا. ان مذاکرات کا مقصد ابہامات کو برطرف کرنا اور ایجنسی کے ممکنہ سوالات کا جواب دینا تھا. مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے تعاون اور ایجنسی کے ممبر ملکوں کے حقوق کے سلسلے میں IAEA کی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے طور طریقوں کا جائزہ لیا. مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں موضوعات پر مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان معاملات پر ابہامات کا برطرف ہو جانا ایران کے ایٹمی معاملے کو ایک سیاسی معاملہ بنایا دیے جانے کے عمل کو ختم کر سکتا ہے، جس کو بہانہ بنا کر ایران پر مغرب کی طرف سے غیر قانونی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. دوسری جانب یہ تعاون، جس میں خاص طور پر ایران کی طرف سے کافی آگے بڑھ کر تعاون کیا جا رہا ہے اور جس کی مثال کسی بھی ممبر ملک کی طرف سے نہیں ملتی، اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ ایران NPT کا ایک ذمہ دار ممبر ملک ہے. اس لیے کسی بھی بہانے سے ایران کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ایجنسی اور NPT کے سبھی ممبر ملکوں کے حقوق واضح طور پر NPT اور ایجنسی کے چارٹر میں بیان کیے گئے ہیں، جن کی تشریح کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات بھی سب پر آیا ہے کہ ایجنسی بھی فنی مسائل میں ممبر ملکوں کو مدد پہنچانے کی پابند ہے، تاکہ سبھی ممبر ممالک پر پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کا راستہ کھلا رہے. اسی لیے ایجنسی کے ساتھ ایران کے مذاکرات دو طرفہ فنی اور قانونی تعاون کے دائرے میں ہی انجام پا رہے ہیں. البتہ 5 سال قبل بھی ایران اور IAEA نے ایک اصولی اتفاق کیا تھا، جس میں ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر طرح کے شبہات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس نے پارچین ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرانے کا بھی وعدہ کیا تھا. اگرچہ ایران ایسا کرنے کا قانونی طور پر پابند بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنے وعدے کے مطابق ایجنسی کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے تحت اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. اس وقت ایران اور ایجنسی کے مذاکرات کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک معین وقت کے تحت فریم ورک تیار کیا جائے. بہرحال اس بات پر اتفاق کہ آئندہ پیر کو بھی مذاکرات جاری رہیں گے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فریقین آپسی مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگرچہ ایران کے سلسلے میں ایجنسی کی طرف سے سیاسی طور پر جو دعوے کیے گئے ہیں ان کو حل کرنے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس درمیان ایران اور 5+1 گروپ کے دوسرے دور کے مذاکرات آئندہ ہفتے یعنی 23 مئی کو بغداد میں ہونے والے ہیں. یہ وہ مذاکرات ہیں کہ جن کے پہلے دور کے بارے میں جو استنبول میں ہوئے تھے، ماہرین کا خیال ہے کہ مثبت اور مفید رہے ہیں.
ناظرین روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے نئے صدارتی دور کے آغاز میں امریکہ کی جانب سے اپنے ملک کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سابق روسی جمہوریوں کے ساتھ رابطے کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سی آئی ایس کنٹریز کا ایک غیر رسمی اجلاس بھی کریملن میں منعقد ہوا ہے۔ ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش خدمت ہے۔
روس میں ولادیمیر پوتین کی صدارت کے تیسرے دور کی شروعات کے ایک ہفتے بعد آزاد دولت مشترکہ ممالک کی تنظیم سی آئی ایس کے 10 رکن ممالک کے سربراہوں کی روسی صدر پوتین سے کریملن میں ملاقات ہوئی۔ 15 مئی 1992 کو ان ممالک کے درمیان اجتماعی سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط کی 20ویں سالگرہ پر ہونے والا سی آئی ایس ممالک کا غیر رسمی اجلاس ولادیمیر پوتین کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پوتین نے صدر کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد رشین فیڈریشن کی خارجہ پالیسی کے نفاذ کے اقدامات سے متعلق حکم نامے پر دستخط کیے۔ اس حکم نامے کے مطابق روس آزاد دولت مشترکہ ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعاون اور تعلقات کو فروغ دے گا اور خاص طور پر بیلاروس سے اس کے تعاون میں وسعت آئے گی، جبکہ قزاقستان اور دیگر ممالک سے بھی اس کی قربت بڑھے گی۔ ولادیمیر پوتین کو معلوم ہے کہ ان کی صدارت کے اس نئے دور میں ان کے سامنے امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی جانب سے اہم چیلنج سامنے آئیں گے، لہٰذا انہوں نے روس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون اور ہم خیالی کو فروغ دینے کی پالیسی پر زور دیا ہے۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ آزاد دولت مشترکہ کے ممالک کی اقتدار طلب حکومتیں خاص انداز میں روس سے تعاون بڑھانا چاہتی ہیں۔ ان حکومتوں پر مغربی ممالک کا بھاری دباؤ ہے، لہٰذا روس سے قربت کے نتیجے میں ان ممالک کو انرجی کی ضروریات کی تکمیل میں بھی مدد ملے گی اور ساتھ ہی مغربی ممالک کے دباؤ سے بھی وہ بے فکر ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں اس وقت بیلاروس اور یوکرین کی مثال دی سکتی ہے۔ بیلاروس میں دسمبر 2010 کے متنازع صدارتی الیکشن کے بعد سے لوکاشنکو کو مغرب کی شدید پابندیوں کا سامنا ہے، جبکہ یوکرین میں وکٹر یانکوویچ پر بھی انقلابی رہنما یولیا تیموشنگو کو جیل میں ڈالنے کی وجہ سے یورپ کا شدید دباؤ ہے۔ یورپی یونین کے مالیاتی بحران اور نیٹو کی افغانستان میں شدید مشکلات کی وجہ سے اب ان ممالک کی نظر میں جو پہلے سوویت یونین کا حصہ رہ چکے ہیں، نیٹو اور یورپ میں کوئی خاص کشش باقی نہیں رہی ہے۔
ناظرین، پاکستان اور نیٹو اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ تاہم پاکستان کے اخباری ذرائع نے یہ خبریں جاری کی ہیں کہ دونوں طرف سے برف پگھلنے لگی ہے۔ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ٹیلی فون لائن پر آصف علی بھٹی۔
دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پچھلے طویل عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، اور حال ہی میں جو تقریباً 6 ماہ قبل ایک بہت ہی بدترین انسیڈنٹ ہوا تھا، پاکستان کی لا انفورسمنٹ کے اداروں پر حملہ ہوا تھا، سلالہ چیک پوسٹ جو کہ مومند ایجنسی میں ہے فاٹا کے بارڈر پر، وہاں پر جو امریکی فورسز ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مئی کو پاکستان کی ٹیریٹری میں گھس کر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، اور اس سے پہلے بلکہ 2 مئی کو آپریشن کیا گیا امریکہ کی طرف سے اسامہ بن لادن کی قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں واقعات ایسے تھے جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات میں کافی کشیدگی آئی ہے، اور اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں پاکستان نے جو نیٹو سپلائی بند کی تھی اس پر امریکی حکام خواہش مند تھے کہ کسی نہ کسی بات پر پیچ اپ ہو جائے، لیکن جو پاکستان کی ڈیمانڈز تھیں کہ ڈرون اٹیکس کو اور ساتھ میں جو پاکستان کے جو فوجی مارے گئے تھے نومبر کو سلالہ چیک پوسٹ پر، ان کے لیے معافی مانگی جائے امریکہ کی طرف سے غیر مشروط طور پر، ان دونوں امور پر جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، جس کے بعد پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں یعنی کہ مسلح آج انہوں نے جو کچھ نیگوسیشنز کی ایساف کے ساتھ اور نیٹو کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ اور امریکی حکام کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی، لیکن شاید امریکی جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ پاکستان کے اندر کس قدر لوگ جو ہیں وہ ڈپریسو انداز میں ریئیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک امریکہ جو ہے ان دونوں چیزوں پر معافی نہیں مانگتا ہے اور خاص طور پہ ڈرون اٹیکس کو نہیں بند کرتا ہے تب تک پاکستان جو ہے اس کو راستہ نہیں دینا چاہیے۔ تو ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان نے گو کے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ شاید مستقبل پاکستان کا جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے، کیونکہ عالمی برادری کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں مسلسل اور پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر، تو شاید پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس طریقے سے جواب دے سکے جس طرح کا ایک سوورن نیشن جو ہے وہ جواب دیتی ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ امریکہ کسی بات پر اتفاق کر لے، کسی بات پر راضی ہو جائے، کسی بات پر ایگری کر لے، لیکن شاید ایسا نہیں ہو پایا ہے ابھی تک، اور شاید پاکستان کی جانب سے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ سپلائی کو کھول دیا جائے۔ ابھی تک گو کے واضح طور پر نہ اعلان سامنے آیا ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی رفت موجود ہے اور بات چیت کا جو عمل ہے خاص طور پہ وزارت خارجہ کی سطح پہ، ہماری آج بھی پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کے ساتھ بات چیت کا عمل ابھی جاری ہے، ابھی کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا، جب فیصلہ کوئی کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت جو پاکستان کی شرائط ہیں ان تمام کو سامنے رکھا جائے گا، اور ان شرائط کو جب تک امریکہ پورا نہیں کرے گا تب تک ہم نہ نیٹو سپلائی کھولیں گے اور نہ ہی کوئی امریکہ کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھایا جائے گا۔
ناظرین، یورپی یونین کے حوالے سے فرانس اور جرمنی کے درمیان اختلافات میں شدت آ گئی ہے، اور صدر اولاند اور اینجلا میرکل کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات بھی اس خلیج کو پاٹنے میں ناکام رہی ہے۔ ایک رپورٹ اس حوالے سے پیش خدمت ہے۔
فرانس کے نئے صدر فرانسوا اولاندے اور جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے مابین مذاکرات سے واضح ہو گیا ہے کہ یورپی یونین کی معیشت کی قیادت میں اب جرمنی کو فرانس کی معیت و حمایت حاصل نہیں رہے گی۔ مالیاتی بحران سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں اولاندے اور مرکل کے مابین بنیادی قسم کے اختلافات اسی وقت سامنے آ گئے تھے جب فرانسیسی صدر اولاندے نے اپنی انتخابی مہم میں سابق صدر سارکوزی کو اس سلسلے میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اولاندے کو فرانسیسی عوام کے ووٹ کی ضرورت تھی جو سارکوزی کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے یورو زون کے مالیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت گیرانہ کفایت شعاری کی پالیسیوں کے بجائے متبادل طریقے دکھائے۔ اولاندے کی اس تجویز کا جرمنی میں بھی خیر مقدم کیا گیا جس سے مرکل کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ گزشتہ برسوں میں جرمنی کے اندر سوشل ڈیموکریٹک پارٹی حالانکہ اپوزیشن میں رہی ہے، لیکن اس نے مالیاتی بحران اور جرمنی کے قرضوں کے سلسلے میں مرکل کی پالیسیوں کی حمایت کی ہے۔ تاہم فرانس میں سارکوزی کی شکست اور اولاندے کی حکومت کی تشکیل کے بعد اس پارٹی نے مرکل کی حمایت کا سلسلہ روک دیا ہے۔ پارٹی کے رہنما فرینک والٹر اسٹین مائر نے کہا ہے کہ جرمنی کی پارلیمنٹ میں یورپ کے مالیاتی ڈسپلن معاہدے کو منظوری مل پانا بعید ہے۔ یہ معاہدہ درحقیقت مرکل اور سارکوزی کی متنازع تجویز پر مبنی ہے جس پر یورپ کے 27 میں سے 25 ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ معاہدے کو جنوری 2013 سے نافذ کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے قومی پارلیمانوں میں منظوری ملنا ضروری ہے اور جرمنی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ تاہم اس معاہدے کی وکالت کرنے والی مرکل اور سارکوزی کی ٹیم بکھر جانے کے بعد اب مرکل اپنے ملک میں بھی تنہا پڑ گئی ہیں۔ یہ ایسی تجویز ہے جس میں یونین کے رکن ممالک کے اقتدار اعلیٰ پر یونین کی سطح کے اداروں کو فوقیت دی گئی ہے جس کی مخالفت ہونے کی امید ہے۔ اس وقت مرکل کے لیے سب سے بڑا دھچکا فرانسوا اولاندے کی جانب سے ان کی کفایت شعاری کی پالیسی کی مخالفت ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یورپی یونین میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا مرکل کا دور ختم ہونے کے قریب ہے۔
اور ناظرین اب آئیے ذکر کرتے ہیں سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے قیام کی برسی کا. 16 اور 17 مئی کو ہر سال دنیا بھر میں فلسطینی عوام اور آزاد منش لوگ اس دن کو یوم نکبہ کے طور پر مناتے ہیں اور اس سال اس میں کافی شدت دیکھنے میں آئی اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یوم نکبہ کے موقع پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کی حمایت میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال کے حوالے سے اور اس سے جڑے تمام سوالات کو لے کر ہم گفتگو کریں گے ماہرین کے ساتھ. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار احمد مصطفیٰ زیدی صاحب. زیدی صاحب میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں.
مصطفیٰ زیدی صاحب, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال فلسطینی عوام 16 اور 17 تاریخ کو مئی کی یوم نکبہ مناتے ہیں اور اس سال اس نو یوم نکبہ میں کافی شدت دیکھنے میں آئی اور حتیٰ کہ وہ ممالک کے جو روایتی طور پر جن کی حکومتیں اسرائیل کی حامی تصور کی جاتی ہیں ان ممالک میں بھی جو ہے وہ زبردست مظاہرے ہوئے ہیں. بعض میں تو یعنی برسلز کا جو مظاہرہ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ صورتحال کیا ہے اور فلسطینی عوام کی حمایت میں جو تیزی آتی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
جی ہاں, یہ یوم نکبہ یا مصیبت کا دن جو منایا جاتا ہے فلسطین میں ہر سال 15 فروری کو, یہ اگر آپ ذرا پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ سال پہلے سے یہ شروع ہوا ہے, یعنی 5-6 سال 8 سال. اس سے پہلے اس پر کوئی زور نہیں تھا, نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا اور فلسطینیوں میں اور خاص طور سے یورپ میں اور ان جگہوں پر جو ہے یہ مظاہرے بڑھتے گئے اور ان میں جو شدت آ رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ اب اپنے ارادوں میں زیادہ پرعزم ہیں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا اسرائیل کا جو اس سے پہلے اپارتھائیڈ حکومت کا ہو چکا ہے جنوبی افریقہ میں.
جی اچھا زیدی صاحب, یوم نکبہ کے مظاہرے ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ وہ اعلانیہ بالفور ہے جس کے تحت اسرائیل کے قیام کو عملی شکل دی گئی. تو اعلانیہ بالفور میں بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کردار نظر آتا ہے برطانیہ کا. تو آپ کے خیال میں برطانیہ کا کردار کس حد تک جو ہے وہ مؤثر رہا ہے اسرائیل کے قیام میں, اگرچہ بظاہر اب نظر آتا ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے؟
دراصل پچھلی صدی میں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 19ویں صدی کے آخر سے یہ یہودیوں کا یہ مطالبہ جو ہے وہ اس نے زور پکڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھر ترکی میں عثمانی خلافت یا سلطنت جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی تھی اور یہ موقع جو ہے برطانیہ نے خاص طور سے, جو اس وقت بڑی طاقت تھا اور دوسرے مغرب ممالک نے بھی اس کی حمایت کی اور وہ کچھ شاید وہ یہودیوں سے بھی نالاں و بیزار تھے اور ان کو اپنے یہاں سے کہنا چاہیے کہ دور کرنا چاہتے تھے, تو یہ انہوں نے ایک اچھا موقع دیکھا. انہوں نے عالم اسلام میں ایک بڑی سازش کے تحت پھوٹ ڈلوائی, خلافت عثمانی کو توڑا اور ان ملکوں کے حصے بکھرے کیے. یہ آج جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سارے ممالک یہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ گویا اس میں برطانیہ کا بہت بڑا کردار ہے, چونکہ وہاں پر تو باقی ممالک میں تو انہوں نے حکومتیں بنوا دی تھیں, ایک ایک بادشاہ ایک ایک ملک میں کھڑا کر دیا تھا انہوں نے, یا دوسرے علاقے جو ہیں مثلا جو خلیج فارس کے نزدیک کے علاقے تھے ان پر ان کا قبضہ تھا, وہ 1970 وغیرہ کے قریب انہوں نے ان کو آزاد کیا ہے اور وہاں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے. آپ یہ دیکھیے کہ سب کی زبان ایک ہے, مذہب ایک ہے, معاشرت ایک ہے, طرز فکر ایک ہے, لیکن ملک الگ الگ ہیں.
جی
اب یہ جو آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ صاحب وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ضم کر دیا جائے گا بحرین کو, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی وہ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال یہ عوام کے ساتھ پوچھ کے ان سے ہونا چاہیے, ان حکمرانوں کے تحت نہیں جو کہ برطانیہ کے بنائے ہوئے حکمران ہیں. اور یقیناً یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے اس نے اب زور پکڑا ہے, فلسطینی اب زیادہ بیدار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو کامیابی ملے گی.
ناظرین اس وقت اسٹوڈیو نئی دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تازہ نگار قاسم رسول الیاس صاحب. الیاس صاحب میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم الیاس صاحب.
جی السلام علیکم.
قاسم رسول الیاس صاحب
بات السلام اللہ.
جی 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 بات ہو رہی ہے یوم نکبہ کی اور فلسطینیوں کے عزم و ارادے کی. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد مصطفیٰ زہری صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ اب اپنے مقاصد اور اپنی امنگوں کے حصول میں پہلے سے زیادہ پرعزم نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں جب فلسطینی عوام جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پرعزم ہیں تو اس سلسلے میں عالمی برادری اور خاص طور پر اسلامی برادری کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی الیاس صاحب.
دیکھیے اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ خود فلسطینی پرعزم ہے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جی. اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر صرف مسلم ممالک میں نہیں بلکہ یورپی ممالک میں خود امریکہ میں اور بعض دوسرے علاقوں میں خود ہمارے ملک ہندوستان میں جس بڑے پیمانے پر لوگ فلسطینیوں کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کو واپس ان کے حق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں گلوبل مارچ ہوا اور اس میں خود ہندوستان سے بڑے پیمانے پر صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی یہاں سے گئے تھے اور وہ اسرائیل کی سرحدوں پر چاروں طرف سے جمع ہوئے تھے. اس سے ایک میسج جا رہا ہے کہ اس سے پہلے پچھلے سال بھی یہاں سے ایک پورا یعنی زمینی مارچ کیا گیا تھا جو پاکستان ایران ترکی اور اردن کے راستے جو ہے غزہ تک جانے کی کوشش ہوئی تھی. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت میں عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے تعلق سے خاصی بیداری آئی ہے اور لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پہ بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں اور مسلسل ڈھا رہا ہے اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ تک اس نے بند کر دی ہے اور انہیں تقریباً ایک قید خانے کے اندر غزہ اور ویسٹ بینک میں قید کر کے رکھ دیا ہے. تو اس اعتبار سے دنیا میں اب ظاہر ہے کہ بہت دن تک کے دنیا کے نظروں سے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی. انصاف پسند دنیا جو ہے اس کو بیدار ہونا ہی تھا بالآخر. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے 60-64 سالوں میں فلسطینیوں نے جس صبر کا جس استقامت کا اور جس بڑے پیمانے پر عزم کا اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی قابل دید ہے. اس کی بھی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں پیش کی جا سکتی. اتنے بڑے پیمانے پر قربانیاں دیں اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مناظر ہمارے سامنے دکھائے جا رہے ہیں یہ بڑے ٹینکوں کے مقابلے میں پتھر لے کے کھڑے ہو جانا یہ شاید یہ فلسطینیوں کے ہی کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں بھی جس طرح سے فلسطینیوں کے حقوق کے سلسلے میں اب کوششیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے فلسطینی جو غزہ میں اور ویسٹ بینک میں قید ہیں ایک طرح سے ان تک امداد پہنچانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں چاہے وہ عوامی سطح پہ ہو رہی ہوں یا بعض ملکوں کی سطح پہ ہو رہی ہیں وہ بھی پہلے کے مقابلے میں اس وقت میں اس میں خاصی تیزی آئی ہے. پچھلے دنوں میں ایران میں ایک پروگرام میں موجود تھا جو دنیا بھر میں جو اسلامی بیداری آ رہی ہے اس کے سلسلہ پروگرام تھا. اس موقع پر بھی جو فلسطینی آئے تھے مختلف ممالک سے جی. چاہے وہ شام سیریا سے آئے ہوں چاہے مصر سے آئے ہوں ان لوگوں نے بھی جس عزم و حوصلے کا مظاہرہ کیا اور جس طرح کی باتیں کہیں اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں رہی ہے.
جی قاسم رسول الیاس صاحب میں اب دوبارہ رخ کروں گا احمد مصطفیٰ صاحب کی طرف. زیدی صاحب صورتحال یہ کہ جیسے جیسے فلسطینیوں کے عزم و ارادے میں مضبوطی اور پائیداری آتی جا رہی ہے اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے اور خاص طور پر اپنی سرزمین اپنی مادر وطن کی طرف واپسی کے لیے جو ان کے اندر عزم اور ارادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے ختم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایسی یعنی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جو فلسطینی جہاں پر مقیم ہیں انہی ملکوں میں ان کو آباد کر دیا جائے اور ان کی وطن واپسی کے حق سے ان کو محروم کرنے کی دوبارہ سے کوششیں شروع کی جا رہی ہیں اور اس میں کافی شدت بھی آگے بعض افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اسلامی ممالک بھی اس کے اندر جو ہیں وہ امریکی اور اسرائیلی سازش میں شریک ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کیوں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیے یہ تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے شروع ہی کے دور سے کہ اسلامی ملکوں میں پھوٹ ڈلوا کر اور ان کے حصے بکھرے کر کے ان کے اور ان سب کے گویا حکمرانوں کو ڈرا دھمکا کر مختلف طریقوں سے یہ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ منتشر رہیں, فلسطین کے مسئلے پہ کوئی بولے نہیں. اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ صاحب فلسطین اسرائیل کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے ورنہ اس کی آنکھ نکال دی جائے. اب بہرحال حزب اللہ نے یہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ سحر توڑ دیا, اور یہ سحر جو ٹوٹا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام جو ہیں مسلم ممالک کے وہ بیدار رہیں, ان کی حکومتیں چاہے جو بھی کہتی رہیں لیکن وہ بیدار رہیں, وہ متحد ہوں اور وہ اسی گول کی طرف جائیں کہ فلسطین کو بالآخر آزاد ہونا ہے. اس لیے کہ یہ ایک اسلامی خطہ ہے یہ, اور یہ یعنی وہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ صرف عرب خطہ ہے تو یہ بھی غلط ہوگا, یہ اسلامی خطہ ہے اور اس کو بہرحال اسلام کے دامن میں واپس آنا ہے. اور لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ مغربی طاقتیں خصوصاً امریکہ جو ہے وہ تو پوری کوشش کرے گا, چنانچہ وہ ڈرا دھمکا کے حکمرانوں کو ان کو مختلف طریقوں سے کہنا چاہیے کہ دباؤ میں ڈال کر وہ کوشش کر رہا ہے, اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی اختلافات بھی جگہ جگہ پھیلائے جاتے ہیں. آپ لبنان میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی حال میں, وہاں بھی سنی شیعہ کے اختلافات ابھارے جا رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام مسلم امہ کو اس وقت بیدار ہونا چاہیے اور یہ اختلافات جو ہیں وہ ختم کر کے وہ کوشش کریں کہ فلسطینیوں کی پوری پوری حمایت کریں, انشاءاللہ پوری کامیابی جو ہے وہ نزدیک ہوگی.
قاسم رسول الیاس صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر یہ جیسا کہ زیدی صاحب نے کہا کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور بعض اسلامی ممالک بھی اس میں شریک ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, اور خاص طور پر جو بے گھر کیے جانے والے فلسطینی ہیں جن کو ان کی آبائی سرزمین سے نکال دیا گیا ہے, اب ان کو انہی ممالک میں بسانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جن ممالک میں وہ مقیم ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ سازش کس حد تک عملی جامہ پہنے گی, اور آیا پہن بھی سکتی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں پہنے گی تو اس کی بنیادی وجوہات آپ کے خیال میں کیا ہیں؟
دیکھیے یہ اس کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہے کہ جو فلسطینی دنیا کے مختلف ملکوں میں مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں,
جی,
پناہ گزین کی حیثیت سے رہتے ہیں, کیا وہ اس کے لیے آمادہ ہیں کہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر ان ممالک میں بس جائیں؟ میرا خیال یہ کہ یہ صورتحال نہیں ہے. ان 64 سالوں میں انہوں نے اگر بسنا ہوتا تو وہاں کی شہریت اختیار کر لی ہوتی, وہاں کی زمین میں وہیں رچ بس گئے ہوتے, لیکن وہ ان کی جو دلی تمنا یہی ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں, اور یہ بنیادی بات بھی یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا یعنی حق واپس ملنا چاہیے, ان کو اپنے وطن جانے کا موقع حاصل ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں دنیا کی میں اس وقت میں جو ریفیوجی آبادی ہے اس کا 1/3 فلسطینی مہاجرین ہے, تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو اگر آپ اس کے اپنے وطن سے بے دخل کر دیں اور اس سے یہ کہیں کہ وہ پورے دنیا میں تتر بتر ہو جائے, تو مسئلہ یہ نہیں ہے سمپل اتنا سا کہ بھئی یہ ایک خاص ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ دیکھیں آپ سوشلی یا سماجی اعتبار سے دیکھیں گے تو جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں, جو خاندانی تعلقات ہوتے ہیں, ان تمام تعلقات کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی طرح سے فلسطینیوں کے حق میں بھی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ مسئلہ فلسطین کا صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے, مسئلہ مسلمانوں کے لیے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے, یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ ہے, اس کی بازیابی صرف فلسطینیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ جو سرزمین ہے وہ بازیاب ہو اور بیت المقدس جو ہے پھر مسلمانوں کے سجدوں سے آباد ہو, اور یہ خواہش اور یہ تمنا پوری دنیا کے مسلمان پائی جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. آپ خود دیکھیے کہ ہندوستان میں اس بار کئی شہروں میں یوم نقبہ منایا گیا, جبکہ پہلے یہ یوم نقبہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یوم نقبہ کیا ہوتا ہے, پہلی بار ہمیں بتانا پڑا لوگوں کو یوم نقبہ کیا ہے اور اس کی کیا ہسٹوریکل ریلیونس ہے, اور آج پوری دنیا میں کس طرح سے لوگ یوم نقبہ کے موقع پر اس دن کو یاد کر رہے ہیں جس دن جو ہے دنیا کا بدترین ناانصافی ہوئی تھی انسانوں کے ساتھ میں, اور وہ بدترین ناانصافی جو ہے وہ ان یعنی انسٹیٹیوشنس کی طرف سے ہوئی تھی, اقوام متحدہ وغیرہ کی طرف سے, جو حقوق کی پاسبانی کی بات کرتے ہیں, جو حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں.
جی
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس بڑے پیمانے پر اب لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اور خود دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اسرائیل جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا پہلے حزب اللہ نے اور بعد میں حماس نے کس طرح اسے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا. تو اسرائیل کی یہ جو ہیبت تھی پوری دنیا میں یہ اپنے آپ ٹوٹ گئی ہے. 1967 کی جنگ میں اور 1973 کی جنگ میں جو ہیبت طاری ہوئی تھی اس کو حزب اللہ نے پہلے اور بعد میں حماس نے جو ہے وہ ہیبت لوگوں کے دلوں سے اٹھا دی ہے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ اب یہ کہنا کہ اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے, اسرائیل کے پاس طاقت ہے, جوہری طاقت ہے, اس سب کے باوجود بھی نہتے لوگ کس طرح اس کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں, اس سے خود اسرائیل کی ہیبت جو ہے دنیا کے اوپر سے ختم ہو رہی ہے.
ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر رہ گیا ہے اور 2 منٹ کا وقت ہے. میں یہاں پر زیدی صاحب کی طرف آؤں گا. زیدی صاحب, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی بیداری آ رہی ہے اور اسلامی بیداری نے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا, میں مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس اسلامی بیداری کے مزید اثرات جو ہیں وہ مسئلے فلسطین پر کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ نمایاں ہوں گے؟
فلسطینی جو ہیں دیکھیے 60 سال سے وہ اکیلے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور اسلامی دنیا میں بدقسمتی سے شروع میں تو بالکل ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لپ سروس, وہ صرف ان کو ملی کبھی کبھی. اب اس کو بھی بعض ممالک جو ہیں وہ لپ سروس بھی دینے کو تیار شاید نہیں ہیں, لیکن یہ کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور یہ فلسطینیوں کے لیے یہی پیغام ہے اور انشاءاللہ وہ اسی کے ذریعے کامیابی حاصل کریں گے.
بہت بہت شکریہ احمد مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور قاسم رسول الیاس صاحب ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2-3 منٹ کا اضافی ٹائم ہے. میں ایک بار پھر قاسم رسول الیاس صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. قاسم رسول الیاس صاحب, اسلامی بیداری کی جو لہر تیونس سے شروع ہوئی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لہر اب پوری دنیا میں جو پھیل رہی ہے اور اس نے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا, اور خاص طور پر مصر میں ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کے خاتمے کی وجہ سے فلسطینیوں کا مورال جو ہے وہ کافی حد تک بلند ہوا ہے. آپ کے خیال میں اگر اسلامی بیداری کی یہ تحریک اسی طرح سے پھیلتی رہی, اور جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا تھا کہ حکومت, اور زیدی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ حکومتیں کچھ بھی کرتی رہیں, عوام اگر بیدار رہیں تو مسئلہ فلسطین کو نہ تو سرد خانے کی نظر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, بلکہ کامیابی انشاءاللہ فلسطینی عوام کی ہوگی, تو آپ کس حد تک اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور اسلامی بیداری کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ عوامی بیداری تھی جس کے نتیجے میں پہلے تیونس میں, بعد میں مصر میں, اور بعد میں پھر لیبیا کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے جی. اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی اس وقت اسلامی بیداری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. دیکھیں, مصر میں جو تبدیلی آ رہی ہے, گو کہ ابھی تک حکومت منتقل نہیں ہوئی ہے, ابھی فوجی حکومت کے ہاتھ میں ہی سب کچھ اختیارات ہیں, لیکن صرف یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے یہ اثرات ہوئے کہ غزہ سے جو رفاہ بارڈر تھا فلسطینیوں کے لیے, وہ اس بارڈر پہ یعنی کتنی مشکلات کا سامنا تھا فلسطینیوں کے, بنیادی سہولیات ان کو نہیں ملتی تھی, جو دنیا کی مختلف تنظیمیں یا ادارے جو امدادی سامان لے کے جا رہی تھی وہ ان تک نہیں پہنچ رہا تھا. لیکن صرف معمولی سی تبدیلی نے, ابھی اقتدار کی منتقلی نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اب اقتدار منتقل ہونے والا ہے, عوام کے اندر ایک بیداری کی لہر آ چکی ہے, عوام کھڑے ہو چکے ہیں. اس کے بعد پہلے تو وہ پائپ لائن کو کئی بار ڈسٹرب کیا مصر کے عوام نے, جو اسرائیل کو مصر سے جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ غزہ بارڈر جو ہے کھولا گیا اور بڑے پانے پر امدادی سامان جانے لگا ہے. تو یہ جو تبدیلی, پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خالد مشعل کا جس طرح سے استقبال ہوا ہے تیونس میں, اس سے خود یہ اندازہ ہو رہا ہے, خود ایران کے اندر جس طرح سے جو ہے پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں ہر سال, اور بیت المقدس کے سلسلے میں بھی اور فلسطین سلسلے میں بھی, تو اس سے خود احساس ہو رہا ہے کہ جو بنیادی طور پہ اگر اسلامی بیداری آئے گی تو اخوت جو ہے, یعنی وہ اخوت کا جو منظر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا, اور انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات جو ہیں فلسطین پر اور مسئلہ فلسطین پر بھی پڑیں گے.
بہت بہت شکریہ قاسم رسول الیاس صاحب کہ آپ نئی دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور احمد مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے.